وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی۔ ہم جہاں رنگ افغانستان کی مالی معاونت کرنے کے لیے برسلز میں منعقد کانفرنس کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں 70 ملکوں نے کئی ملین کا وعدہ کیا ہے۔ آگے چل کر ہم افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی، وائٹ ہاؤس کا پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے سے انکار، وزیر اعظم کا قوم سے کشمیر پر خطاب، اور آخر میں کراچی میں اسلحہ کی بازیابی پر بات کریں گے۔ اور ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سنائیں گے۔ برسلز میں امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ایلینا وائٹ کا ایک انٹرویو جو ہمارے ساتھی محمد عاطف نے کیا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے یورپ میں اور برسلز میں خالد فاروقی کے ساتھ جو سینئر صحافی ہیں اور جو اس برسلز ڈونر کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ مختصر سا انٹرویو جو محمد عاطف نے کیا ہے۔
The Brussels Conference on Afghanistan is an important opportunity to maintain a strong coalition of support for Afghanistan. International support reinforces Afghanistan's commitment to reform and anti-corruption measures, and also these reforms are critical to achieving President Ghani's long-term goal of self-reliance. This is really a platform for the Afghan government to demonstrate that they have made tangible progress to reform the government and to deliver for the Afghan people. The U.S. supports the Afghan government's continued progress in economic development, good governance, anti-corruption, and human rights, including women's rights and improved access to education. And donor commitments at the Brussels conference will strengthen Afghan institutions. It will spur economic growth and support the Afghan government's reform agenda. This will send a strong signal to the Afghan people and to the region that the international community remains committed to a stable and prosperous Afghanistan.
جی، تو ایلینا وائٹ کہہ رہی تھیں کہ یہ افغانستان کے لیے ایک اتحاد باقی رکھنے کے لیے ایک اہم پیشکش ہے، اور یہ جو برسلز میں کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے افغان سرکار ثابت کر سکتی ہے کہ انہوں نے شفاف حکومت کے لیے کوشش کی ہے، جس میں خواتین کے لیے بھی ایک جگہ بنائی جائے، اور ڈونرز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک افغان سرکار پر ایک طرح سے اعتماد رکھتے ہیں۔ بہت مختصر، دفتر خارجہ کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کس حد تک افغانستان کو ترجیح دے رہا ہے، اور ہم اس وقت چلتے ہیں خالد فاروقی کی طرف جو کہ مزید ہمیں بتائیں گے کہ برسلز میں کیا ہوا۔ فاروقی صاحب، آپ نے یہ سنا ایلینا وائٹ کا مختصر سا انٹرویو، یہ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے دنیا نے ایک طرح سے اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی سنا ہے کہ اچھی خاصی رقم انہیں دی جا رہی ہے، کچھ اس سلسلے میں ہمیں بتائیے۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو جو امیڈیٹ نیبر ہیں افغانستان کے، جس میں پاکستان اور بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان ہے، انہوں نے $500 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے 3,000 اسکالرشپ کا جو ہے پروگرام افغان طالب علموں کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان میں 3,000 طالب علموں کو اسکالرشپ دی جائے گی، یہ اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان نے $1 بلین دینے کا اعلان کیا ہے افغانستان کو، تو یہ تو 1.5 بلین تو یہیں ہو گئے، اور اس کے ساتھ بے انتہا رقم کے جو ہے وہ وعدے کیے گئے ہیں، اور اگر اس میں سے آدھی رقم بھی افغانستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس ڈونیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کامیاب رہی ہے۔
یہ بتائیں، کل بھی ہمارے ساتھ افغانستان کے گورنر تھے، فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ، اور انہوں نے جس طرح سے باتیں کیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان بہت محنت کر رہا ہے تاکہ جو داغ اس پر لگایا گیا تھا کرزائی دور میں کہ وہاں بدعنوانی بے تحاشا ہے، اس پر قابو پایا جائے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟
دیکھیں یہاں پر جس طرح کی افغانستان میں تضادات ہیں اور جس طرح جو ہے وہ ایک بتدریج ایک سول ایڈمنسٹریشن اور ایک سول سیٹ اپ ایمرج کر رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں یہ نہیں کہا جا, یہ کرپشن کے عنصر کو خارج امکان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ جن حالات سے دو چار ہے افغانستان, اگر جو ہے وہ 50% رقم بھی جو وہاں جا رہی ہے وہ مناسب پروجیکٹ پر لگ جائے اور جن جن سیکٹر میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر وہ لگائی جائے گی تو ہم اسے کامیابی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو افغانستان کی مجموعی صورتحال ہے اور اس کے پڑوسیوں کی صورتحال ہے اس پر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی زیادہ اس کانفرنس میں بھی ہمیں اس میں شدت دیکھنے میں آئی. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مکالمہ جو ہے وہ بالواسطہ ہوا, تقاریر کی صورت میں ہوا, ایم جے اکبر ڈپٹی فارن منسٹر ہندوستان نے جو تقریر کی اور پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جو تقریر کی, ان دونوں کی تقاریر کو دیکھیں تو اس میں دونوں کی جو ہے مسابقت افغانستان میں نظر آتی ہے اور دونوں ایک طرح سے پروکسی نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. ہندوستان نے پاکستان پر الزام لگایا نام لیے بغیر کہ جو افغانستان کے نام نہاد پڑوسی جو ہیں وہ ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں اور دہشت گردی سے افغانستان کی ڈیولپمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور پاکستان نے کل کی ریجنل جو انٹیگریشن کی کانفرنس تھی اس کے سائٹ کے اوپر کل ہوئی تھی, اس میں پاکستان نے یہ کہا کہ وہ کنیکٹیوٹی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے اور پورے خطے کو ڈیولپ کرنے کے لیے روس سے بھی اپنے اچھے تعلقات کیے ہیں, سی پیک جو ہے منصوبہ وہ بھی پوری ریجن کو ترقی دے گا. تو ان دونوں کی مسابقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام میں ایک بڑی رکاوٹ ہے.
جی ہاں, اور ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے وسطی یورپ کے لیے ترجمان بابر بلوچ بھی ہمیں جوائن کریں, لیکن ان کے آنے سے پہلے کچھ فاروقی صاحب آپ بتائیں, آپ یورپ میں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے بہت سارے لوگ باہر نکلے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے؟ کیا افغانستان سے ابھی تک تیزی سے لوگ باہر نکل رہے ہیں یا کچھ واپس جا رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی بھی افغانستان سے تیزی سے نہ صرف لوگ نکل رہے ہیں بلکہ بہت حد تک جو ہے وہ یونان پہنچ رہے ہیں بذریعہ ترکی, اور اس پر اس کانفرنس میں اس کے پس منظر میں بہت بات ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس پہ ڈیولپ کیا گیا ہے نقطہ نظر. جب پچھلا جو دورہ تھا افغان صدر اشرف غنی کا جرمنی میں, تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا کہ جو نوجوان افغانستان چھوڑ کر ایک خوشحال زندگی کے لیے یورپ کا سفر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی اور ندامت ہیں. تو ان کا ایک بہت بہت مضبوط موقف ہے, بہت سخت موقف ہے اشرف غنی کا کہ افغانستان کے لوگوں کو افغانستان میں رہنا چاہیے اور تعمیر و ترقی میں افغانستان کی حصہ لینا چاہیے. اور اس کے پس منظر میں ہماری انفارمیشن کے مطابق جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہے ان سے اگر ہم ایک کنکلوژن نکالیں تو اس کانفرنس میں بہرحال ایک معاہدے پر دستخط ہونے کے لیے جائیں گے جس کے تحت افغانستان سے آنے والے مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ کیا جائے گا یا ڈیپورٹ کیا جائے گا یہاں سے افغانستان کی حکومت کی مرضی سے. اور اس کو بہت زیادہ ڈاؤن پلے کیا ہے یورپین آفیشلز نے کہ ہم انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے, جو ہماری قدریں ہیں یورپین یونین کی افغانستان کے مہاجرین سے متعلق اور جنرلی مہاجرین سے متعلق ان کا خیال رکھا جائے گا, لیکن افغانستان کی حکومت کی رضامندی سے یورپی یونین بہت بڑی تعداد میں افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو اور پناہ کے متلاشیوں کو یہاں سے ڈپورٹ کرے گا, یہ ڈیفینیٹ بات ہے.
جی اچھا ہے آپ نے اس کا ذکر کیا, کیونکہ کچھ 200,000 افغان پناہ گزین ہیں جن کو پاکستان سے بھی لوٹایا گیا ہے, تقریباً 100,000 پناہ گزین واپس گئے ہیں پاکستان سے افغانستان, اور یو این ایچ سی آر کی ترجمان نے اس حوالے سے وی او اے سے ایک گفتگو بھی کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بہت مختصر آپ کو یہ رپورٹ سنائیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے مزید 50 کروڑ ڈالر دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان خود پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. افغانستان
جی, یہ جو رپورٹ ہے یہ ناصر محمود کی رپورٹ تھی, لیکن ہم آپ کو محمد اشتیاق کی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 افغان پناہ گزین ستمبر کے مہینے میں افغانستان واپس لوٹے ہیں پاکستان سے. تو ہم آپ کو یہ رپورٹ سناتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 2,04,000 افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس عمل میں تیزی رواں سال جولائی سے آئی.
جی, افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. جولائی سے آنورڈ اس سال اب تک تقریباً 2,04,000 کے قریب افغان مہاجرین یو این ایچ سی آر کے رضاکارانہ واپسی کے پروگرام کے تحت واپس افغانستان جا چکے ہیں, جس میں سے اکثریت افغان مہاجرین ہیں وہ ستمبر کے مہینے میں گئے تھے, جو کہ ہائیسٹ ہے. تقریباً 97,000 لوگ ستمبر میں گئے تھے, اور ان کی میجورٹی جا رہی ہے جی کابل, باغلان, کندوز کے علاقوں تک.
رواں سال جون میں پاکستان نے افغان مہاجرین کے ملک میں قیام کی مدت مارچ 2017 تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا. افغان مہاجرین کے نمائندوں اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا تھا. اطلاعات کے مطابق افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کو اپنے وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان نے کہا کہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں.
وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی صورت میں افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے اور ان کا ابھی بھی کمیونٹی نیٹ ورک سٹرونگ ہے, ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ خانہ بدوش بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے اور پھر پاکستان آ کے انہوں نے گھر بنا لیے تھے اور اب وہ واپس اسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو زندگی انہوں نے 30-35 سال پہلے ترک کی تھی, ان کے لیے ابھی ری انٹیگریٹ ہونے میں ان کو چیلنجز کا سامنا ہے. یقیناً اس وقت بھی افغانستان میں سب سے بڑا ایشو لینڈ ایلوکیشن اور شیلٹر کے حوالے سے ہے.
انسانی حقوق کی ایک موقر تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان غیر ملکی پناہ گزینوں کو اپنے ہاں پناہ دینے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. پاکستان میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان نے بتایا کہ زیادہ تر افغان مہاجرین موسم سرما سے قبل اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں.
ڈیلی جو کیلکولیشن ہے ہماری, تقریباً 5,700 لوگ ڈیلی کے حساب سے جا رہے ہیں. تو سردیوں سے پہلے پہلے, کیونکہ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں شدید سردیاں شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے رہائش کا کوئی بندوبست کر لیں, تو امکان ہے کہ جب تک سردیاں شدید نہیں ہو جاتی دسمبر کے مہینے تک یہ تیزی اسی طرح برقرار رہے گی.
پاکستان میں تقریباً 15,00,000 افغان باشندے قانونی طریقے سے بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں, جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں, جن کے خلاف آئے روز قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. تاہم پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ بطور ایک پناہ گزین کے رہنے والے کسی افغان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں برتا جائے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اقوام متحدہ کے بان کی مون نے بھی افغانستان میں ترقی کو سراہا ہے. اسی سلسلے میں میں چاہوں گی کہ ہمیں خالد فاروقی مزید بتائیں. فاروقی صاحب, یہ بتائیں کہ کیونکہ برسلز ڈونر کانفرنس میں پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے پر کافی ایک زور دیا گیا تھا, کیا وہاں اس وقت حالات کو سازگار بنایا جا رہا ہے تاکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پناہ گزین ہیں وہ آرام سے واپس جا سکیں؟
یہاں پر کوشش بہت کی جا رہی ہے. ایک تو پہلے سب سے بڑی بات ہے, گزشتہ 6 مہینوں سے افغانستان اور یورپی یونین کے درمیان ان کو واپس بھیجنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اسے کارڈیال بنایا جائے اور اس طرح بنائے ان کو, اس طرح واپس بھیجا جائے کہ دنیا کو اس پر تشویش نہ ہو, کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو 4 روز پہلے پریس ریلیز نکالی تھی اس میں خاص طور پر یورپی یونین سے انسانی رویے کی توقع کی تھی اور انسانی رویے اختیار کرنے پر زور دیا تھا. تو ان ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشنز کے نقطۂ نظر کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اپنی ساکھ کو بھی یورپی یونین نے مد نظر رکھنا ہے, اور افغانستان کی حکومت کو بہت حد تک اپنے ساتھ اپنے موقف کا ادا کرنے کے لیے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے ساتھ ملانا ہے. تو یہ تو تیاری یہاں پر پوری طرح کی گئی, اور یہ بھی کوشش کی گئی کہ اس کانفرنس میں ریفیوجیز کا, جو مہاجرین کا یا ان لوگوں کا تذکرہ کم سے کم ہو. بیک گراؤنڈ بریفنگ میں سوالات اور جوابات کے نتیجے میں بھی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یورپی یونین اس ڈونر کانفرنس کو اوور شیڈو مہاجرین کے مسئلے سے نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اسے صرف ڈونر کانفرنس ہی رکھنا چاہتا ہے. اور بھی دوسرے جو مسائل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چل رہے ہیں اس پر بھی یہ کوشش کی گئی کہ اسے بہت لائٹ رکھا جائے. تو یہ تیاری بخوبی یہاں پر ہو رہی ہے کہ کسی بھی قسم کے بدنظمی اور بدمذہبی کے بغیر حکومت افغانستان کی رضامندی سے اور ریفیوجیز کی رضامندی سے اس عمل کو مکمل کیا جائے.
جی جی, کیونکہ ہمارے پاس بھی جو سٹوری آئی تھی اس کے بقول ہر سال کوئی $3 بلین اگلے 4 سالوں تک دیے جائیں گے. یہ رقم جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہی رقم ہوگی؟
جو دیکھیں, یہ تو ہر کانفرنس میں, ڈونر کانفرنس میں, چاہے وہ جاپان میں ہوئی یا لندن میں ہوئی اور اسی قسم کی دوسری کانفرنس سے دوسرے ممالک کے تنازعات سے متعلق ہوئیں, ریفیوجیز سے متعلق ہوئیں, اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ وعدے وعید کیے جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ یہی توقع رکھی جاتی ہے کہ کم از کم اس میں سے جو آدھے رقم ہے وہ کسی طرح مہیا ہو جائے. اگر آپ تمام اس قسم کی کانفرنسوں کا جو ہے وہ تاریخ نکال لیں تو وہ یہی ہے. تو یہ ایک کانفرنس بہرحال کامیاب ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں اسٹیک ہولڈرز کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پلیجز کیے ہیں, وعدے وعید کیے ہیں. تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ افغانستان جیسے جیسے اپنی پروگریس بڑھا رہا ہے, اپنی ٹرانسپیرنسی بڑھا رہا ہے اور چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. اب جو پاکستان نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی سے جو معاہدہ ہوا ہے افغانستان کی حکومت کا, اسے بھی ایک انتہائی مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مزاحمت کاروں کے درمیان بھی ایسے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں جو افغانستان کی 32-33 سالہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. تو اس طرح افغانستان کا ایک امیج زیادہ بہتری کی طرف جائے گا تو لوگ ظاہر ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے.
جی بالکل, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر آدھی رقم بھی ملتی ہے افغانستان کو تو اگلے 4 سالوں میں کوئی $6 بلین اسے ملنے چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے یورپ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور اسی موضوع پہ ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ان کو سنتے ہیں, اس کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
جناب داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں, یہ جو افغانستان کے لیے مالی مدد کی اعلان کیا گیا ہے ہم بہت خوش ہیں. روس اور امریکہ کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان تباہ ہوئے ہیں. افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی مالی مدد کی جائے, ساتھ ہی افغان مہاجرین کے بارے میں بھی سوچا جائے. 9/11 کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. سب بربادی کی جڑ جو ہے امریکہ ہے.
جی اس میں تو ہم پاکستان کے کردار پر بھی بات کریں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے میاں والی سے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغان مہاجرین جب آئے تھے پاکستان میں تو اس وقت پاکستان نے سرحدیں کھول دی تھیں, کچھ نے رجسٹریشن کرائی, کچھ نے نہیں کرائی, لیکن جو نہیں کرا سکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی طور پہ آئے تھے. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ میاں والی میں آئے تھے تو میاں والی کی آبادی 8 لاکھ تھی اور وہ تقریباً 2 لاکھ کا یہاں پہ صرف کیمپ تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی جو یہاں کا اسٹیٹ کرائم ہے, قتل و غارت ہے, منشیات ہے, تو ان کی انوالومنٹ بالکل 1% بھی نہیں ہے.
اور بلکہ جتنے بھی افغان
یہاں پہ آباد ہیں وہ محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, انہوں نے ہماری قوم کو بوسٹ دیا ہے.
ہمیں کال کیا ہے اٹک سے ریاض شاہد نے.
ہیلو, السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
یہ جو پہلے پروگرام لگا ہوا تھا اس میں امریکہ کی پالیسی بتا رہے تھے, اس میں ایران کے بارے میں انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت ہوئی. بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ اور اوباما صدر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق ہم علمبردار ہیں, لیکن ان کو کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے ظلم نہیں نظر آتے کشمیر میں جو ہندوستان
ہم کر رہے کشمیر کی طرف ابھی آتے ہیں.
اس کی علمبرداری کہاں گئی؟
بہت شکریہ, ہم کشمیر کی طرف آتے ہیں اب سے 10 منٹ بعد بات ہوگی کشمیر پہ. اور ہمیں کال کیا ہے شاہد مشتاق نے فیصل آباد سے.
ہیلو
جی جی کہیے.
ہیلو
جی کہیے.
سید مشتاق سے فیصل آباد. یہ جو امداد ملتی ہے افغانستان کو یہ کہیں بھی تو اس پر کوئی خود اقبال کا نظام نہیں ہو سکتا تاکہ اس موضوع پہ یہ لگائیں یا اس کام پہ یہ پیسے خرچ کریں؟
جی ہمارے مقرر اس وقت موجود نہیں ہیں اور اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. آپ آئندہ کے سیگمنٹس پہ بھی بات کیجیے. لیکن اچھا جی ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں اس کے بعد بریک لیتے ہیں. متین سلیمانی نے ہمیں کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. جی جناب.
میڈم میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کو امریکہ نے وہاں بہت ہلچل مچائی ہے, تباہی مچائی ہے اور پاکستان کے نے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں اس برائنام دہشت گردی کی جنگ میں, اور سب ارب ڈالر پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور کربو ڈالر کا اربوں کا نقصان ہوا ہے. عرب جو ہے نا ہمارے بھائی ہے, عراق شام سب.
ہم یقیناً اپنے مہمان سے یہ سوال پوچھیں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد ہم لوٹیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے سے انکار کر دیا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, بعض کانگریس مین نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جائے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور مشیر شاہد احمد خان نے جوائن کیا ہے, وہ بوسٹن میں ہوتے ہیں. اور شاہد صاحب آپ کو خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ نفیسہ آپ کا اور وائس آف امریکہ کا.
آپ کو ہم ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں اسی موضوع پر کہ ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے نمائندے محمد جلیل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
وائٹ ہاؤس نے اس عوامی پٹیشن کو بند کر دیا ہے جس میں امریکی انتظامیہ سے پاکستان کو دہشت گردی کی معافنت کرنے والا ملک قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا. یہ پٹیشن وی دا پیپل یعنی ہم عوام نامی ویب سائٹ پر شروع کی گئی تھی. اس ویب سائٹ کے ذریعے لوگ وائٹ ہاؤس کے نام کسی بھی معاملے کے بارے میں پٹیشن بھیج سکتے ہیں. اگر ایک ماہ کے اندر اس پٹیشن پر 1 لاکھ سے زائد لوگ آن لائن دستخط کر دیں تو وائٹ ہاؤس کے لیے 2 ماہ کے اندر اس معاملے کے بارے میں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. عوامی پٹیشن کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پٹیشن کو اس بنا پر بند کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں دستخطوں سے متعلق شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. اس پیٹیشن کا آغاز کرنے والے کی شناخت ان کے نام کے ابتدائی انگریزی حروف آر جی سے کی گئی, تاہم اس بارے میں کوئی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. پاکستان کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر صلاح الدین ترمزی نے اس پیٹیشن کو بند کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا خطے میں کردار نہایت اہم ہے, اور ان کے بقول امریکی انتظامیہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے.
یہ بالکل بہتر ہے. دیکھیں نا, ایک طرف مودی صاحب یہ نعرہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم آئسولیٹ کریں گے, تو ان کی یہ جو پالیسی آف آئسولیٹنگ پاکستان ہے اس کو بھی دچ کر لگے گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں. پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں کسی میں کہا تھا کہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ اے کنٹری ان دی ریجن ٹو بی نیگلیکٹڈ اور سائیڈ لائن.
دوسری طرف پاکستان نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے معاملے سے متعلق مجوزہ قانون کو صدر براک اوباما کے ویٹو کرنے کے فیصلے کو امریکی کانگریس کی طرف سے مسترد کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ یورپ اور مشرق وسطی کے کئی ممالک نے بھی اس بل کے بارے میں اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دہشت گردی کے معاونین سے انصاف کے اصول کے بل کے تحت امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے متاثرین ان غیر ملکی افراد، اداروں اور حکومتوں کے خلاف مقدمات دائر کر سکیں گے جنہوں نے مبینہ طور پر ان حملوں کی معاونت کی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان قبل ازیں بھی اس قانون سازی پر اس بنا پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے کہ اس قانون کو امریکہ کے باہر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور شاہد صاحب، آپ بتائیں، ہمیں علم ہے کہ یہاں بھارتی لابی کافی جو ہے وہ مضبوط رہی ہے، خاص طور پہ اقوام متحدہ کا جب اجلاس ہوا تو ان کو ہم نے دیکھا کام کرتے ہوئے۔ اس وقت آپ کے خیال میں پاکستانی لابی کس حد تک مضبوط رہی ہے تاکہ اس طرح کے پٹیشن کو وہ بند کروائے؟
بہت شکریہ نفیسہ، اور بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو انڈیا کی جو اس وقت جو لابنگ ایفرٹس ہیں اور پی آر ایفرٹس ہیں وہ اس وقت پیک پر ہیں۔ انڈیا نے کچھ لابیسٹ، جو پرومیننٹ لابیسٹ واشنگٹن ڈی سی میں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ دے آر یو نو بیسیکلی ٹرائنگ ٹو پٹ ٹوگیدر اے اسٹریٹجی، اور کانگریس میں انڈیا کا پرسپیکٹو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ اس کو کمپیئر کریں اگر پاکستان سے، تو پاکستان کے پاس نہ کوئی لابنگ کمپنی ہے نہ پی آر کمپنی ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پاکستانی آؤٹ فٹ جو ہے ایمبیسی آف پاکستان، وہ اس کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، جو کہ ایک بالکل ایک نامناسب رویہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ جس طرح سے واشنگٹن آپریٹ کرتا ہے، جس طرح سے کانگریس اور ایگزیکٹو برانچ آپریٹ کرتی ہے، اس میں جو سرٹن کرائیٹیریاز ہیں، پاکستان شوڈ ریکنسیڈر دیئر تھاٹس اور ہائر اے گڈ پی آر کمپنی جو پاکستان کا پوائنٹ بھی پریزنٹ کر سکے۔ باقی اس کے علاوہ انڈین امریکن ڈائسپورا بھی کافی ایکٹیو ہے امریکہ میں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو سرٹن فورمز ہیں اور اسپیشلی جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہے، پولیٹیکل کنٹریبیوشن سے ریلیٹڈ ہے، اس میں انڈین ڈائسپورا کافی زیادہ ایکٹیو ہے بہ نسبت پاکستانی ڈائسپورا کے۔ پاکستانی ڈائسپورا کے جو سرٹن گروپس ہیں وہ کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ کوشچنیبل ہے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ تو ایک اسٹریٹجی پاکستانی گورنمنٹ کو، دے ہیو پٹ ٹوگیدر اے اسٹریٹجی ٹو پریزنٹ پاکستان پرسپیکٹو، اور جو خبر اور سنائی، اب تجزیہ سنایا، اس میں جو ایک پٹیشن ہے وائٹ ہاؤس میں جو بھیجی گئی، اس میں کوشچنیبل کورس انپٹس تھیں جس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس نے وہ ریجیکٹ کر دی، اور وہ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو انپٹ اس میں آئی وہ پرابیبلی اوورسیز سے آئی، جس میں جس کی ٹریکنگ جو تھی وہ مشکل تھی۔
اچھا،
تو اس کی بنیاد پر انہوں نے، ہاں جی، اور انڈیا سے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ پرابلم ہو گئی ہے جب سے یہ وی او آئی پی فونز کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ انڈیا سے بڑی فکٹیشیس کالز آتی ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم یو ایس گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ اتنا ٹیکس آپ دے اور یہ کریں، اور اس قسم کی جو تھریٹنگ کال، لیکن وہ بھی اب یہ ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز انڈیا میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں،
یہ بتائیے کہ جی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ ایک مہم شروع کی دہشت گردی کے خلاف 2014 میں ضرب عزم، کیا امریکہ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیا اسے اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پاکستان نے باقاعدہ کام کیا ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟
جی اچھا، اس میں دو پرسپیکٹو ہیں، ایک تو پاکستان کا پرسپیکٹو ہے، ایک امریکہ کا پرسپیکٹو ہے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کا یہ انٹرنل ایشو ہے اور اس کو، ان کو پاکستان کو اس سے ڈیل کرنا ہے۔ آپریشن ضرب عز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کامیابی سے ہو رہا ہے، اور امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جس وہ سرٹن سیگمنٹ میں وہ ضرب عز پہ کام ہو رہا ہے وہ سکسیزفل ہے۔ امریکہ کی جو کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ سرٹن گروپس جس میں بار بار نام آتا ہے حقانی گروپ کا, اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا اور ان پہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے بلائنڈ آئے رکھتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو نیریٹو یہ ہے کہ ہم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن بھی ہم سب کو ایک ہی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یو ایس گورنمنٹ پاکستان کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے بیکاز ڈرٹی بامب انڈسکریمنیٹ بامبنگ سے سویلین کیجولٹی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو وہ یو ایس کی ایکسپیکٹیشن پاکستان سے یہ ہیں کہ آپ کوئی ایسا ڈیٹا انٹرنیشنل کمیونٹیز کے لیے پرووائڈ کریں جس میں یہ آپ بتائیں کہ کون کون سے دہشت گرد اور ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا اور کیا ان کے نام تھے. تو پاکستان ابھی تک یہ نہیں کر سکا. اوور آل جو ہے وہ ضرب عز کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور ایڈمنسٹریشن میں یہاں پر ایگزیکٹو برانچ میں وہ ایکسیپٹیبل ہے, مائنس جو سرٹن گروپس جن کو جو یو ایس چاہتا ہے جو کہ نیٹو پہ حملے کرنے میں انوالو ہیں ان کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا.
بالکل, اور افغانستان اور بھارت کا کافی اس پہ پریشر ہے.
جی
اس سلسلے میں جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور مشیر شاہد احمد خان جو بوسٹن میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکا اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکا اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جی آپ وائس آف امریکا واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں کشمیر کے معاملے پر. بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا تھا اور کشمیر پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے, تو یہ آپ کا وقت ہے, آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. لیکن ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور کشمیر کا معاملہ سر فہرست تھا. آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے مزید 50 کروڑ ڈالر دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان.
اشتیاق کی رپورٹ ہمارے پاس اس وقت شاید نہیں ہے, ہم ڈاکٹر توقیر کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر توقیر آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے یہاں نیو یارک میں بھی آ کر اقوام متحدہ سے خطاب کیا, کشمیر پر ان کا واضح بیان آیا, آج بھی ہم نے سنا ہے کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے بات کی, پاکستان تحریک انصاف نے اسے بوائیکاٹ کیا, وہ ہم آپ کو رپورٹ سنانا چاہتے تھے. لیکن اب تک جو پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے کشمیر کے حوالے سے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, جو جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان نے بات کی اور جو یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے, اس میں پہلی دفعہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے وہ کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہے مسئلہ کشمیر پر. جنرل اسمبلی جانے سے پہلے نواز شریف نے یہاں پہ کشمیری لیڈرشپ سے ملاقات کی اور اس میں آلموسٹ سارے لوگ وہاں موجود تھے, اور وہاں جو ان کو سجیسٹ کیا گیا کشمیریوں کی طرف سے وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جب ڈی ملٹرائزیشن کی بات کرے تو ساتھ میں یہ آپشن بھی رکھے کہ ہم تیار ہیں فوجیں نکالنے کے لیے, اور انڈیا بھی جو ہے وہ پراپرلی رسپونڈ کرے, تو سائملٹینیسلی جو ہے وہ ودڈرال شروع کیا جائے فوجیوں کا.
اچھا,
لیکن وہاں جا کر تو انہوں نے ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی, لیکن وہ دوسرا جو انہوں نے پاکستان کی طرف سے انیشیٹ کرنے کی بات تھی وہ تو نہیں کی. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ بات اب ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے تو ہمیں جو سپورٹ کرنی ہے وہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے اور کسی مفاد یا کسی ایسے لالچ کے بغیر کے وہ کشمیر جو ہے وہ خامخواہ پاکستان کو ملے تو جب بھی ہم سپورٹ کریں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پازیٹیو چینج ہے اسلام آباد کے اندر, لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی پرانی ریٹورک ہے وہ بھی چل ہی رہی ہوتی ہے, کشمیر پاکستان کا ہے, پاکستان کا ہی ہے. تو اس طرح سے کچھ مکس سی صورت حال ہے, اس پہ بہت کچھ تو نہیں کہا جا سکتا. ابھی سیزفائر لائن پہ بھی کافی ڈسٹربینس ہے, تو جو جنگ کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بیان بازی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم پر امید ہیں اگر میاں نواز شریف کچھ سٹینڈ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے بات آگے بڑھے.
ڈاکٹر توقیر, یہ بتائیں, آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, اس میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا زیادہ ضروری ہے کہ سفارتی کوششوں سے پہلے امن بحال کیا جائے, یا پھر کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو سامنے پہلے لایا جائے؟
دیکھیے, ہمارا تو ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور اس دفعہ بھی ہمارا اس پہ کلیئر کٹ ایک سٹینڈ ہے کہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اگر انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اٹ وڈ بی اے گریٹ ڈیویسٹیشن فار آل دا ریجن. یہ پورا ریجن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اور اسپیشلی کشمیر تو ڈسٹرب ہوگا. ابھی میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ آزاد کشمیر کا یہ جو ضلع ہے کوٹلی, اس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوں, جہاں اس وقت سیز فائر لائن سے زخمی لائے جا رہے ہیں. ابھی بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے زخمی اندر لے کے گئے ہیں اور اس وقت گولہ باری جاری ہے. تو کشمیری جو ہیں وہ جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, انڈیا پاکستان کی جنگ کو. اور دوسرا, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ کی ہائپ جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے اور یہ جنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر کشمیری ایشو دب کے پیچھے چلا جائے گا. تو اس لیے ہم جنگ کے فیور میں تو نہیں ہیں, ہم بات چیت کے بالکل فیور میں ہیں, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس یہ ایک لانگ لاسٹنگ ایشو ہے, اس کے اوپر یہ بات کریں, چونکہ اصل میں جو ٹینشن ہے وہ اس کی جڑ یہ ہے. اور اگر انڈین پرائم منسٹر کے ریسنٹ جو سپیچ ہے اس کے مطابق اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ غربت کے خلاف جنگ کریں اور صحت کے خلاف کہ وہ اکنامک جو ہے وہ امپروومنٹ کے لیے جنگ کریں, تو پھر اس ایشو کو حل تو کرنا ہی پڑے گا. فوری طور پہ ہم کسی طرح کے بھی کشمیری جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں, نہ ہم جنگ کے حق میں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت اور سفارتکاری اور انٹرنیشنل انٹروینشن ہو, بڑی طاقتیں آگے آئیں, یونائیٹڈ نیشن اپنا کردار ادا کرے, اس خطے کو تباہی سے جو ہے وہ بچایا جائے.
جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. کچھ کالرز ہیں, ہمیں کال کیا ہے رانا طارق نے گجرانوالا سے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ابھی جیسے یہ مہمان ہیں نا کشمیر سے بات کر رہے ہیں, یہ صحیح صورتحال بتا رہے ہیں. پاکستان کی عوام اور انڈیا کی عوام, دونوں ملکوں کی عوام اس کنڈیشن میں نہیں ہے. خدا رہا ہے یہ حکمران جو ہے نا یہ بیٹھ کے بات کریں, ایک دوسرے سے مذاکرات کریں, ٹیبل پہ آئیں, اور یہ جنگ کی صورتحال خدا را اس کو ختم کریں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے, جی آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ. اور آپ کی بات بہت صحیح ہے. کوہاٹ سے کال کیا ہے راج محمد نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھائی دیکھیں, جنگ تو دونوں ملک کے لیے بہتر نہیں ہے.
جی جی,
کیونکہ ان کو چاہیے کہ بیٹھ کر یہ دونوں, بھارت اور پاکستان بیٹھ کر کوئی مسئلہ کشمیر پر بات کرے پہلے. سب سے پہلے کشمیر کے اوپر بات کرے. اگر یہ بات نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا.
اچھا, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. لنڈی کوٹل سے ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے.
میرے وہاں السلام علیکم. میں مہمان حضرات سے صرف تین پوائنٹ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
جی,
کشمیر پر اقوام متحدہ کا قرارداد پاس کی گئی ہے, یہ حل ہے کہ وہ انڈیا مان لی. دوسرا حل یہ ہے کسی سالس کو مقرر کرے, امریکہ ہو, روس ہو یا چین ہو, کم از کم ان تینوں ممالک سے. اور تیسری تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو جو بنایا ہے بنگال سے مشرقی پاکستان سے, ہمیں چاہیے کہ وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرے, کیونکہ وہ جب قراردادوں کو بھی نہیں مانتا ہے, سالسی کو بھی نہیں مانتا ہے, تو اور کوئی چارہ ہے نہیں.
اچھا, آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جب یہاں سے انگریز سرکار چلی گئی تو اس نے دونوں ملکوں کو تو آزاد کر دیا, لیکن ساتھ ساتھ تو ہمیشہ کے لیے جنگ بھی ہم پر مسلط کر گئے, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا اور نہ وہ کرنے دیتے ہیں, لیکن کشمیر کا مسئلہ صرف جنگ سے حل ہو یا نہیں اس پر سیاسی توجہ دینی چاہیے, اور انشاءاللہ سیاسی لحاظ سے اگر حل ہو جائے تو وہ بہتر ہے.
شکریہ. اور فدا محمد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے. فدا محمد,
میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میں کشمیر کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ٹرین پرین ہوا کا آنا جانا وہ ایل او سی کے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو انسان ہے اشرف المخلوق ہے اس پر کاٹے سے اللہ پاک نے برین دیا وہ ادھر ادھر نہیں آ سکتے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مودی صاحب بھی وربلی کہتے ہیں زبانی کہتے ہیں جی انسانیت پہ لگانا ہے سارا. دیکھیں کینیڈا اور امریکہ کی کتنی لمبی بارڈر ہے, ان کے معاہدے ہیں. اب یہ پاکستان کو آپ اٹھا کے برازیل میں نہیں لے جا سکتے, یا انڈیا کو اٹھا کے نیوزی لینڈ میں نہیں لے جا سکتے, پڑوسی ہیں, مجبوری ہے ہماری, تو اس کو کم از کم مجبوری کا کم از کم اس کو.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور ملک نائب خان نے ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض کر رہے ہیں کہ یہ مودی سرکار نے جب پاکستان کو حملے جنگ کی دھمکی دی تھی, آخر ان کو یہ جنگوں سے کوئی سبق نہیں سیکھی کہ روس نے جنگ کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, عراق کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا, سوریا کا نہیں ہو رہا ہے, تو یہ مذاکرات میز پہ آ کر بیٹھ کر اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے تو وہ بہتر ہوگا, جنگ تو تباہی سے علاوہ اور کچھ نہیں لے کر.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اٹک سے کال کیا ہے گلاب خان نے.
جی میڈم, میری عرض یہ ہے کہ یہ حالات جو ہے جب کوئی پرابلم بات چیت سے حل نہ ہوتا ہو تو جنگیں بھی ہو ہی رہی ہیں اسی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایشیائی ملک جو ہے ان کے لیے ایک یو این او الگ ہونی چاہیے, جن کو یہاں کے جو پرابلم ہے نا ان کا ادراک ہو, جو ویسٹرن یونین ہے ویسٹرن جو ہے ان کو اتنا نہیں پتا, یہ میری رائے ہے.
بہت شکریہ. اور کرک سے ہمیں کال کیا ہے عمل جان خٹک نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ابھی ختم ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ کشمیر لبرل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ فی الحال بھارت جو ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ حربے استعمال کر رہا ہے, بلا اشتعالہ انگیز فائرنگ کر رہا ہے. بہرحال کشمیر جو ہے انشاءاللہ ابھی اس کے فیصلے ابھی بہت نزدیک ہو گئے.
تھینک یو ویری مچ. گیلانی صاحب, آپ نے کالرز کو سنا, جانے سے پہلے آپ کی رائے ہم سننا چاہتے ہیں. بھارت پر بہت زیادہ نکتہ چینی ہو رہی ہے دنیا بھر سے, آپ کے خیال میں پاکستان کا اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے, کیونکہ شیلنگ تو ظاہر ہے دونوں ملکوں کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے سلسلے میں؟
دیکھیے, اس وقت تو جو یہ ہائپ ہے جنگ کی اور جو جنگ کی تیاریاں ہیں دونوں طرف سے, اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سارے لوگ اس میں ڈسٹرب ہیں, اس میں انڈیا کے لوگ, پاکستان کے لوگ اور کشمیری عوام سارے ڈسٹرب ہیں. ہم بنیادی طور پہ کافی عرصے سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں, چونکہ کشمیریوں کا ایک پاکستان کے ساتھ ایک سافٹ ریلیشن شپ ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کے زیر انتظام جو ریاست جموں کشمیر کے علاقے ہیں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, یہاں انسانی حقوق کی, ہیومن رائٹس وائلیشن کی وہ صورتحال نہیں ہے انڈیا کے ساتھ, ہم ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے اس طرح سے, لیکن جو قبضہ رکھنے کی اور کشمیر کو اپنا اپنا حصہ گرداننے کی جو کوششیں ہیں گزشتہ 70 سال سے, اس پہ دونوں ملک برابری کی سطح پہ ہیں. اگر انڈیا کا کلیم ہے تو پاکستان بھی اس پہ کلیم کرتا ہے, تو ہمارا پاکستان کی حکومت سے اور ان کی جو سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ ایک انکنڈیشنل سپورٹ کو جو ہے وہ شروع کریں, آپ پہل کریں اور آپ یہ بولیں, چونکہ یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشنز میں بھی آپ نے اپنے سگنیچر کے ذریعے سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم پہل کریں گے اور فوجیں نکالیں گے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یک طرفہ طور پہ فوجیں نکالیں, لیکن آپ پہل کریں, آپ یہ اعلان کریں کہ ہم فوجیں نکالنے کے لیے تیار ہیں, ہم ریفرینڈم کے لیے تیار ہیں, تاکہ انڈیا کی جو ابھی انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کی حکومت کی جو سبکی ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیریوں کی منزل کو قریب لایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں وکیل بننے کے لیے جو ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے کہ کشمیری خود ریپریزنٹ کریں, کشمیری خود دنیا سے بات کریں جا کے, اور کشمیریوں کی لیڈرشپ دنیا سے ملے اور اس مسئلے سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرے, بین الاقوامی برادری کی سپورٹ حاصل کرے. تو اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اسی طرح یہ سلسلہ رہا اور ہر دفعہ کراس بارڈر ٹیررزم کے نام پہ یا جنگ کے نام پہ کشمیریوں کی انڈیجینس موومنٹ کو اس طرح سے دبایا جاتا رہا تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پورے خطے کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اور پاکستان کے لیے تو بالخصوص اچھے نہیں ہوں گے, چونکہ پہلے سے ایک دہشت گردی کا شکار ملک جو ہے وہ اس ایشو کو بہت عرصہ تک لے کر نہیں چل سکتا ہے اور پاکستان کے انٹرنل جو حالات ہیں اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا.
یہ بتائیں, کیونکہ یہ معاملہ بہت دنوں سے چل رہا ہے اور ایک سوال جو میں اٹھا رہی ہوں اپنے ماہرین سے وہ یہ ہے کہ کیا جس طرح کا پرویز مشرف کے دور میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات بحال ہوں گے, کیا اگر وہ کیا جائے تو معاملے کا حل کسی حد تک کشمیر کا آگے چل کر حل نکل سکتا ہے؟
ہاں, اس میں ایک تجویز جو تھی پرویز مشرف صاحب کے فارمولے میں جوائنٹ کنٹرول والی, یہ بات آگے بڑھانے کی طرف جا سکتی ہے کہ سیز فائر لائن کو ارریلیونٹ کرتے ہوئے ایک جوائنٹ میکانزم کنٹرول کا جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور اس کو گریجولی آگے لے کے جایا جائے کہ کب جو ہے وہ یہ میکانزم کب تک چلے گا جوائنٹ کنٹرول کا, اور پھر اس کو کیسے ریپلیس کر کے تو لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو امپاور کرتے ہوئے آنے والے 5 سالوں 10 سالوں میں 15 سالوں میں اس مسئلے پہ فائنل ریزولوشن کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. تو پرویز مشرف کی جو سلوشن تھے ان پہ بات چیت اگر دوبارہ شروع کی جائے تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں, چونکہ اس وقت سیز فائر لائن کی سافٹننگ اور کراس سی ایف ایل ٹریڈ کے ذریعے جو ہے وہ جو چیزیں اچیو کی گئی تھیں, آج اگر جنگ ہوتی ہے اور ٹینشن بڑھتی ہے تو کہیں وہ بھی اقدامات ریورس نہ ہو جائیں اور ہم پھر گراؤنڈ زیرو پہ چلے جائیں. تو اس پرویز مشرف کی تجاویز سے بالکل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس میں سے ہم جو جوائنٹ کنٹرول والی ہے وہ ایک ارلی اسٹیپ کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, بڑی اچھی اس کی کچھ باتیں تھی اس میں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی.
میں صدر ہوں لبریشن فرنٹ کا.
آپ کیا ہیں؟ صدر ہیں.
جی جی
جی جی. اچھا, بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ آج کراچی میں اور عزیز آباد میں کہا جاتا ہے کہ اسلحہ کا بڑا ذخیرہ ملا ہے. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ ناظم ایف حاجی نے, اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے لندن سے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں, لیکن آئیے اس سلسلے میں ایک رپورٹ آپ کو سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین.
کراچی پولیس نے بدھ کو عزیز آباد کے علاقے میں ایک کارروائی کے دوران بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا ہے. کراچی پولیس کے مطابق کسی بھی چھاپے میں برآمد ہونے والی یہ شہر کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے اور بارود کی کھیپ ہے. کراچی پولیس کے سربراہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کی صبح 5 بجے ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس اور حساس ادارے نے پہلے سے گرفتار ملزم کی نشاندہی پر عزیز آباد کے علاقے میں ایک مکان پر چھاپا مارا اور اس کی پانی کی ٹنکی میں چھپایا گیا یہ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق احمد مہر نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کاروائی اور برآمد ہونے والے اسلحے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
اس میں سرکاری اسلحہ بھی ہے، اس میں نیٹو کا بھی ہے۔ آپ کے توسط سے اور کراچی کے میڈیا کی توسط سے کراچی کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مشکوک جگہ، کوئی مشکوک گھر ان کے ارد گرد ہو تو اس کی اطلاع ضرور پولیس کو دے دیں۔
پولیس کے مطابق یہ اسلحہ شہر میں قتل و غارت گری اور محرم میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق برآمد کیے جانے والے اسلحے میں ایس ایم جی، ایل ایم جی رائفلیں، اسنائپر رائفلیں، بڑی مقدار میں گولیاں، دستی بم، راکٹ لانچر، ہیلمٹ، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر اسلحے کے ساتھ ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہیں۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور ملک کے سابق وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی میں گڑبڑ پھیلانے کے لیے راکٹ لانچر بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہاں پر مشین گن ٹائپ کی چیز بھی اور اینٹی ایئرکرافٹ گن بھی دہشت گردوں کے پاس سے پہلے بھی نکلی ہے۔ کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی فائر کرنا ہو یا خدا نہ خواستہ کسی پیسنجر ایئر لائن کو گرانا ہو اس کے لیے، تو یہ تمام گڑبڑ پھیلانے کے لیے یہ جو اسلحہ جو نیٹو کا غائب ہوا تھا یہ سامنے ابھی آ رہا ہے۔ یہ پتہ چل جائے گا بائن لاج کے کہاں کا میک ہے اور کیا ہے۔ تو اب یہ اس لیے ہے کہ آج کل لوگ کافی انفارمیشن جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو، پولیس کو دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر اسلحہ چھپا ہوا ہے اور یہ اکرو چھاپے مارا ہے کہ وہ ٹینکی میں کبھی زمین کھود کے کبھی قبرستان سے کھود کر، تو یہ کافی انفارمیشن ابھی آ رہی ہے انسائیڈر سے۔
کاروائی کرنے والی پولیس ٹیم کے لیے کراچی پولیس کے سربراہ اور سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے 5-5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے اور پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے بھی پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی کا دورہ کرتے ہوئے برآمد کیے گئے اسلحے کا معائنہ کیا اور کراچی پولیس اور سندھ پولیس کو اس کی کارکردگی اور کامیابی پر مبارکباد دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریوں کے اور مزید اسلحہ برآمد کیے جانے کے امکانات ہیں۔ کراچی میں پچھلے 3 سال سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن میں ہزاروں کاروائیوں میں بہت بڑی تعداد میں مشتبہ دہشت گرد اور مجرم ہلاک اور گرفتار ہو چکے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سب کی مشاورت سے شروع ہونے والے اس آپریشن کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جی، ہم چلتے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی کی طرف جو لندن میں ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، آپ بتائیں، یہ جو اس وقت انکشافات ہوئے ہیں کہ ایک خالی گھر کے انڈر گراؤنڈ ٹینک سے یہ اسلحہ ملا ہے، اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟
نبیل صاحبہ، خاص طور پر 22 اگست کے بعد، ویسے تو آپریشن کب سے جاری ہے، 22 اگست کے بعد جس طرح 90 پر چھاپہ مارا گیا ہے، صرف 90 نہیں بلکہ اس کے اطراف کے تقریباً تمام ہی مکانوں کی تلاشیاں لی گئی ہیں پولیس اور رینجرز کی جانب سے، علاقہ پورا سیل، پورے علاقے میں اس وقت صورتحال یہ ہے۔ آپ اپنے نمائندے کو بھیج کے آپ وہاں معلوم کرائیے، وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں، یعنی کہ اس پورے علاقے میں پولیس رینجر گلی گلی موجود ہے، وہاں رہنے والے اپنے گھروں میں جانے کے لیے ان کو کئی جگہ سے شناختی کارڈ دکھا کے جانا پڑتا ہے، یہ تلاشی لے چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اور ایسی صورتحال میں اچانک ایک گھر سے اس قدر بھاری مقدار میں جو ہے وہ اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، اور پانی کی ٹنکی میں، وہ خود صحافی بتاتے ہیں اپنی رپورٹس میں کہ صاحب 3-3 ٹرکوں میں وہاں سے برآمد ہونے والا اسلحہ، بقول پولیس کے جو برآمد ہوا، وہ وہاں سے 3 ٹرکوں میں لے کے جایا گیا ہے جو کہ اس پانی کی ٹنکی میں تھا۔ اب لوگ ان ڈراموں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم بھی، ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ
بیسیکلی یہ ایک ڈراما ہے, پلان کیا گیا ہے, ایم کیو ایم کو سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ اس کو بنیاد بنا کر ایم کیو ایم کے خلاف مزید کاروائیاں کی جائیں, اور کوئی بات نہیں ہے. اصل اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ کاروائیاں اگر صحیح بنیاد پر ہو رہی ہوں تو اسی شہر میں آج بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کراچی کے ساؤتھ کے جو علاقے ہیں لیاری اور اس سے متصل, وہاں گینگ وار کی جانب سے بموں سے حملے ہو رہے ہیں, نہ صرف پولیس پر, رینجرز پر, دکانداروں پر. کل آج کی خبر ہے مدرسے پر جو ہے آوان بم سے حملہ کیا گیا ہے. جہاں ہیں ایسے ذخائر موجود وہاں کاروائی نہیں کی جا رہی. ساری کاروائیوں کا رخ جو ہے وہ خاص طور پر ایم کیو ایم کی جانب موڑا جا رہا ہے تاکہ ایم کیو ایم کے خلاف کاروائی کی جائے. اور اس طرح کا تو میں اور عرض کروں آپ سے, 92 میں جو فوجی آپریشن شروع ہوا بالکل سیم اسی طرح ٹنڈو بہاول کے علاقے میں 9 بےچارے دیہاتی غریب ان کو مار دیا گیا یہ بتا کے, یہ کہہ کر کہ یہ بھارت کے ہیں, اور ان کی اسی طرح سے اسلحہ دکھایا گیا کہ صاحب یہ ان کے قبضے سے برامد ہوا.
مجھے یاد ہے وہ,
لیکن تو پتا چلا کہ معاملہ زمینوں کا تو بےچارے غریب تھے اور اس پر کورٹ مارشل ہوا.
میں ذرا موقع دینا چاہتی ہوں سی پی ایل سی کے سابق سربراہ ناظم ایف حاجی کو. ناظم صاحب یہ بتائیں, جس طرح سے ایم کیو ایم جو لندن میں ہیں ان کی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلحہ پلانٹ کیا گیا ہے, سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں یہ انکشاف کرنا, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیگر آپ کے خیال میں یہ تمام کاروائیوں کے بعد کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اس وقت کیا ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا اسلحہ برآمد کیا گیا اور جو مقدار میں یہ برآمد کیا گیا, یہ اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے, یہ ایک اس کے لیے محرم کی پلاننگ کی میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ اور بہت بڑے منصوبے کے سلسلے میں یہ اسلحے کی استعمال کا پلاننگ مائکرو لیول پہ استعمال ہونا ہونے کا پلان تھا. لیکن میں یہ جو صاحب ابھی
مصطفیٰ عزیز آبادی جی,
یہ سینٹرل 90 کے پاس خالی مکان کے پاس یہ ڈرامہ ہوا ہے, تو ڈرامے کی تو ان کو پوری ثبوت ہونی چاہیے کہ کب یہ کون مطلب کس نے وہاں اسلحہ ڈالا تھا ٹنکی میں, اور پھر وہاں سے رینجرز یا پولیس کو جو یہ ملا ہے یہ کیسے ملا ہے. تو یہ صرف اس کو اس طرح رد کر دینا کہ یہ ڈرامہ ہے, میں اس پہ اس سے اگری نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلحہ بھی اوور یہ جو آپریشن کے دوران سارا نکل رہا ہے کراچی میں, بے شک جاری گینگور کی بھی جو بات کرتے ہیں ان کے یہاں بھی کافی اسلحہ برآمد ہوا تھا, لیکن یہ میرے خیال سے جو ملیٹنسی کی جو بات ہوتی ہے اور بات ہو رہی سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ہے, تو یہ میرے خیال سے 5 یا 10% بھی نہیں ہے جو اسلحہ ان کے پاس ہے.
اچھا کیونکہ ہم اس وقت کوئی کالز نہیں لے سکتے ہیں, لیکن ہم نے آپ دونوں حضرات کو سن لیا, عوام خود اپنا فیصلہ کرے گی اس پر. اس وقت ہم اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما لندن سے مصطفیٰ عزیز آبادی, اور ان کے ساتھ تھے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ ناظم ایف حاجی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے چینگ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.